احمده ويصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سب کے بعد سورة جمعہ کے مضامین پر غور و فکر کے ضمن میں بھی ہم وہی طریقہ کار اختیار کریں گے کہ پہلے اس کی مرکزی آیت کو کما حق ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد ایک ایک آیت کو اپنی جگہ بھی غور و فکر کا موضوع بنایا جائے، لیکن اصلاً اس کے اس رب کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جو اس مرکزی آیت کے ساتھ اس کا ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ میں جوڑے جوڑے ہونے کی یہ نسبت جو قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں موجود ہے بہت ہی نمایاں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو پہلوؤں سے بحث کر رہی ہے. چنانچہ سورہ صف جس پر ہم کچھ غور کر چکے ہیں، اس کا مرکزی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور سورہ جمعہ کا مضمون ہے اس مقصد بعثت کے حصول کے لیے، اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کا بنیادی طریقہ کار ہے. یہاں لفظ بنیادی پر ذرا توجہ کی ضرورت ہوگی. اس کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم عام مرجہ معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انقلابی رہنما کہیں تو یہ یقین آپ کی توہین کے مترادف ہوگا، تو یہ یقیناً آپ کی توہین کے مترادف ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک واقعہ ہے، اور اس میں بھی ہرگز کسی سب کے سلے کی گنجائش نہیں ہے کہ دائی انقلاب کا اطلاق نسل انسانی کے کسی سب پر اگر بتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ہمگیر ترین گمبھیر ترین انقلاب برپا کیا. غور کیا جائے کہ بڑے بڑے انقلاب جن کا بہت شورا ہے، مثلا انقلاب فرانس یا انقلاب روس، ان دونوں میں زندگی میں بحثیت مجموعی کوئی تبدیلی قبول نہیں تھی. انقلاب فرانس میں لوگوں کے عقائد رفتار نہیں بدلے، ان کا طرز معاشرت تبدیل نہیں ہوا، صرف نظام حکومت کا ڈھانچہ بدلا، شخصی حکومت کا دور ختم ہو گیا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا. اسی طرح بحثیت ریولیوشن اگرچہ وہ بہت بڑا انقلاب تھا، بلکہ اسے انقلابوں کی ماں کہا جائے تو غلط نہیں، اس کی کوٹ سے انقلابوں کی ایک کوٹ کی کوٹ برآمد ہوئی ہے. بھائی ہمیں تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی ایک جتنی تبدیلی آئی نظام معیشت کا ڈھانچہ بدلا. ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا فکری انقلاب ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک فلسفہ اس کی بنیاد بنا، لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو مادیت پہلے سے موجود تھی، اس نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور جبنی مادیت کی شکل اختیار کی. میٹیریلزم سے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تک آپ اسے ایک انتقالی عمل تو کہہ سکتے ہیں، انقلابی عمل نہیں کہہ سکتے. گویا کہ وہاں بھی جو اصل تبدیلی ہے جو زندگی کے ایک جیسے میں یعنی نظام معیشت میں جو کوشش کی گئی کہ ذرائع پیداوار کو اجتماعی نیتیت میں لے کر حصہ رسبی تمام افراد تک کسی قدر انصاف اور منصفانہ انداز میں پہنچا دیا گیا، اس سے پتہ لگا کہ یہ کس طور پر ہوا، اس کے ضمن میں انسان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی، پھر یہ کہ پھر واقع یہ ہوا بھی کہ نہیں، بہرحال ایک کوشش تھی. اس پہلو سے بہرحال اس لفظ کو تک کرنا مقصود ہے، صرف یہ کہ دنیا کے یہ تمام انقلابات جتنی تھے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہمارے آپ کے اس انقلاب میں لوگوں کے عقائد بدلے، افکار بدلے، نظریات بدلے، زندگی کی قدریں تبدیل ہو گئی، نقطۂ نظر بدل گیا، سوچ کا رخ بدل گیا، اور پھر طرز بود باس بدل گئی، معیشت کا انداز بدل گیا، سیاست کا انداز بدل گیا، یوں کہیے کہ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا. بلکہ یہاں یہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کیا بدلی. اس پہلو سے کوئی دوسرا انقلاب انقلاب محمدی سے کہیں قریب قریب تک بھی اس سے کوئی مطابقت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمارے اس دور کے بہت بڑے انقلابی امن رائے نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا اپنی اس کتاب میں ہسٹوریکل رول آف اسلام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے انقلابی رہنما تھے تو واقعہ یہ کہ غلط نہیں تھا. دوسری طرف یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ دنیا کے تمام انقلابات کا مشاہدہ کیا جائے تو ایک بات نظر آئے گی کہ انقلابی فکر پیدا کرنے والے یا پیش کرنے والے کچھ اور تھے اور اس کے بعد انقلاب کو عمل بیٹھا کرنے کا معاملہ یہ کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں دیا. انقلاب فرانس میں دیکھیے والنٹیئر اور روس اور نمبر کتنے اہل قلم تھے جنہوں نے وہ فکر دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ انقلابی عمل اس کا آغاز کیا. لیکن یہ معلوم ہے کہ انقلاب فرانس کے عمل برقرار ہونے میں اور اس کی رہنمائی میں ان مفکرین کو کوئی دخل حاصل نہیں. وہ انقلاب عمل کچھ اوباس قسم کے لوگوں کی رہنمائی میں ہوا اور بڑا ہی خوریز انقلاب بڑا ہی خونی انقلاب. اسی طریقے سے بیٹھیے کے ریلیشن اس کا فکر دینے والا کار ماس اس کا فلسفہ مدن کرنے والا لیکن وہ خود اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی کوئی انقلاب برتا نہیں کر سکا. سارے تیسرے کنارے ایک بالکل ہی دور دراز کے ملک میں ایک فعال شخصیت لینن کے ہاتھوں وہ انقلاب برتا ہوا جس نے اس فکر کو دنیا میں ایک انقلاب کی عملی شکل میں ڈھالا. معلوم ہوا کہ انقلابی فکر دینے والے اور انقلاب برپا کرنے والے اور اس پس منظر میں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ منفرد ایک فرد واحد سے دعوت پایا گیا اور کل 23 برس میں ایک لائف ٹائم ہے اور یہ 23 برس بھی قمری ہے شمسی نہیں ہے. قمری سال ہمارا جو تصویر سال کا ہے شمسی سال کا اس سے 10 دن کم ہوتا ہے. اس پہلو سے بمشکل یہ 22 برس بنتے ہیں. ان 22 برس میں ایک شخص فرد واحد سے دعوت کا آغاز کرتا ہے اور پھر یہ دعوتی جد و جہد انقلابی جد و جہد تمام مراحل کہہ سکتی ہے. اسی میں ابتدائی مرحلہ استحضاء کا بھی ہے تنفر کا بھی ہے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہ پرسیکیوشن کا دور بھی آیا ہے وہی مانا تشدد ہے وہ سیانہ مظالم بھائے گئے. پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ وطن کو چھوڑ کر مکے کی سرزمین کو خیر بات کر کے مکہ مدینہ منورہ کا رخ اختیار کرنا پڑا. پھر یہ کہ وہ ایکٹیو ریزسٹنس کی شکل اختیار کرتی ہے عام کنفلکٹ اور وہ اپنے تمام مراحل سے گزر کر کوئی 23 برس کی مدت میں وہ انقلاب اپنے تکمیل سے پہنچ جاتا ہے. اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے اگر حقیقت اس کی طرح توجہ دلانے کے لیے یہ ساری بات دوستار کی گئی کہ حضور کی صورت مسافرہ میں یہ اس انقلابی عمل کے مختلف مراحل بہت نمایاں ہو گئے. اس انقلابی عمل کا ٹیمپو اتنا شدید ہے اور وہ اتنی انسان کی توجہ سے اپنے اندر جج کر لیتا ہے کہ اس کا جو اساسی طریقہ کار ہے وہ بنیادی منحج افراد کس طریقے سے حاصل کیے گئے. یہ ساری جد و جہد یہ سارا ٹکراؤ یہ سارا تصادم یہ سارا جہاد اور قتال یہ پیسو رزسٹنس اور ایکٹیو رزسٹنس ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پہلے کچھ افراد تھے انہیں تیار کیا گیا. یہ افراد کہاں سے حاصل ہوئے اس طور سے حاصل ہوئے ان میں تبدیلی کیسے برپا ہوئی ان کے اندر تربیت کا معاملہ اس محض پر ہوا یہ ہے در حقیقت اساسی منحاج. یہ ہے گویا کہ اس انقلابی عمل کے اس کی پہلے وہ عمل کے جس سے انفرادی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا جس طریقے سے کہ کوئی پہاڑی لگی ہو اس کا زور شور اس کی سطح کا حیضان یہ انسان کو اس طرح اپنے اندر دست کر لیتا ہے کہ اس کی گہرائی کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا یہ پہلو یہ انقلابی قسمت اور اس کے مختلف مراحل یہ اس درجے کسی قاری یا کسی بھی سیرت کے سننے والے یا پڑھنے والے کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتا ہے کہ وہ جو اساسی منحاج ہے وہ بنیادی طریقے کا ظاہر ہو جاتا ہے. اور ساری توجہ اسی پر منتقل ہو جاتی ہے. حالانکہ اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں انقلابی عمل کے تو وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انقلاب میں آتے ہیں. ہر انقلاب کے لیے کوئی دعوت ہے, اس دعوت کے لیے نقل و اطاعت ہے, جد و جہد ہے, لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے, ہم خیال بنانا ہے. تو جو لوگ کنورٹ ہو جائیں اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیں, اس فکر کو, اس نظریے کو اختیار کر لیں, انہیں پھر منظم کرنا ہے. پیش نظر انقلاب کے لیے انہیں مناسب تربیت دینی ہے, ٹریننگ دینی ہے. پھر یہ کہ جب تکنیکت کا آغاز ہوگا تو ہمیشہ ایک دور آئے گا پیسے رزسٹنس کا, کہ ماحول کی طرف سے جو مشکلات آئیں, مدانے آئیں, تکلیفیں پہنچائی جائیں, ایزا ہو, اس کو جھیلے اور برداشت کرے اور خود مداخلت سے اپنے ہاتھ بھی نہ اٹھائے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انقلابی قوت مند کر پوری طرح تربیت پا کر اور ان تمام حالات سے سرد و گرم سے گزر کر اس درجے پہ پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ بیان کرتی ہے, پھر ایکٹیو ریزسٹنس کا دور آتا ہے, پھر سائلنٹ کانفلکٹ بھی ہوتا ہے. ہر انقلاب میں اس کا حال ناگزیر ہے. تو یہ مراحل کسی بھی انقلاب سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بھی نظر آ رہا ہے, لیکن ایک انقلاب سے دوسرے انقلاب سے ممیز کر دینے والی شے کون سی ہے, وہ نظریہ کیا تھا, اس کے مطابق انسان کیسے تیار کیے گئے, وہ ہے اساسی منحاظ, وہ ہے بنیادی طریقہ کار. تو سورہ جمعہ کا مضمون اصل میں جو بنیادی طریقہ کار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کو اکبر الہبادی کے شعر کے حوالے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے, بہت پیارا شعر ہے, کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہرا پہلے. حضور کی سیرت مطہرہ کے یہ لینڈ مارک, یہ غزوہ بدر ہے, یہ غزوہ احد ہے, یہ غزوہ حداد ہے, یہ قلعہ حدیبیہ ہے, یہ فتح مکہ ہے, بہت نمایاں ہے, بہت اہم ہے. لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے کہ وہ بنیادی پروسیس کون سا تھا کہ جس سے اس انقلاب کی بار بول پڑی, جس سے افراد بدلے ہیں, وہ افراد کہ جنہوں نے تو ثابت کر دیا اپنی سیرت و کردار سے کہ ان کا نقشہ وہ ہے جو سورہ احزاب میں آیا ہے, کہ ظالم سبق عہد اللہ علیہ, وہ جرا مرد جنہوں نے اپنے رب سے اللہ سے جو عہد کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, اسے انہوں نے پورا کر دکھا. فمنھم من قضى نحبه ومنھم من ينتظر, ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے, گردن پھٹوا چکے, اور گردن پھٹوا کر صرف دوست ہو چکے, صرف روح ہو چکے, اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ تب ہماری باری آئے اور ہم بھی صرف روح ہو جائے. وہ مردان کار کس پروسیس سے تیار ہوئے تھے, یہ ہے در حقیقت سورہ جمعہ کا اصل مضمون. اور اس کے لیے اب توجہ کو مرکز کیجیے سورہ جمعہ کی مرکزی آیت, جس کے بارے میں پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں جو چار اصطلاحات وارد ہوئی ہیں وہ قرآن مجید میں چار مقامات پر آئے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ آئے, پھر اللہ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کے اعلان میں اور حضور کی بعثت اسی دعا کا ظہور قرار دیے جانے میں پھر انہیں الفاظ کا یادہ ہوا. پھر سورہ آل عمران میں اہل ایمان پر احسان بھرتے ہوئے کہ ہم نے تم نے اپنا رسول بھیج دیا, پھر انہیں چار اصطلاحات کو دہرایا گیا, اور پھر یہاں سورہ جمعہ میں یہاں سے یہ آیت, یہ الفاظ, یہ اصطلاحات جو آپ اس پوری سیرت کے لیے بمنزلہ عموم ہے, اس کا مرکز ہی مضمون ہے. اس لیے بھائیو کہ اس سورہ اس آیت مبارکہ پر نگاہوں کو پورے طور سے مرتکز کر دیا جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهي هي دیکھیے جس طرح سورہ سب کی مرکزی آیت کا آغاز ہوا تھا هو الذي أرسل رسوله, اسی طرح سورہ جمعہ کی مرکزی آیت کا آغاز ہو رہا ہے وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منھم, وہی ہے وہ اللہ کہ جس نے اٹھایا, بعث کے معنی اٹھانا, کسی چیز کا برپا کرنا, اجاگر کرنا, نمایاں کرنا, بعث بعد الموت, موت کے بعد اٹھنا, جی اٹھنا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ ہمارے اس بنیادی ایمانیات سے انہوں نے ہٹا. تو بعث ہے کسی کو اٹھانا, وہ الذی بعث فی الامیین, وہی ہے کہ جس نے اٹھایا امیین نے. لفظ امیین پر ہم ان شاء اللہ بعد میں بحث کریں گے, یہ سورہ مبارکہ سے اہم مضامین میں سے ہے. یہاں ذرا ابھی اس لفظ کو ایک طرف رکھتے ہوتے ہوئے آگے بڑھئے. وہی ہے جس نے بھیجا امیین میں, اٹھایا امیین میں رسولا منہم, ایک رسول انہی میں سے کیا کرتے ہوئے آیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات, اللہ کی آیات, اور تزکیہ کرتا ہے ان کو, تلاوت کرتا ہے ان کو, اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی. اور اگر کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, یہ ہے وہ آیہ مبارکہ جس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون. اس میں چار اصطلاحات وارد ہوئی ہیں اور ان چاروں پر آپ غور کریں گے تو پہلی بات کے سامنے نمایاں ہو کر یہ آئے گی کہ دو کے بارے میں تو کوئی سب کے صبح کی گنجائش نہیں, کسی اختلاف رائے کا موقع ہی نہیں, کہ ان دونوں سے مراد قرآن ہے. تلاوت آیات مراد کا قرآن مجید کی آیات کا پڑھ کر سنانا, تعلیم کتاب کوئی شک نہیں کہ یہاں الکتاب سے مراد یہ قرآن ہے. البتہ دو اصطلاحات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ ظاہر بھی لوگوں کو اجتماع ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کتاب اللہ سے جدا کوئی شہر ہے, تصدیق کا عمل اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی علیحدہ تصدیق ہے, اپنا علیحدہ کوئی وجود ہے, اس کی کوئی اور دوسری اساس ہے. اسی طرح لفظ حکمت کے بارے میں بھی ہمارے یہاں یہ سوال ظاہر کیا گیا اور بڑے بڑے علماء دین کی طرف سے بھی یہ سوال آیا ہے. مثلا امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے سنت رسول, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے تمام پر احترام کے بابت یہاں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان چاروں اصطلاحات کا باہمی ربط تعلق کیا ہے. معلوم ہوگا کہ جس طرح سورۃ الاسر کے بارے میں عرض کیا گیا تھا تو وہ چاروں چیزیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کا نتیجہ ہے, باہر لازم ملزوم ہے. ایمان کا لازمی نتیجہ عمل صالح, عمل صالح اگر قرطبی کو پہنچے گا تو اس سے تناسب الحق کے برگزار لازم ظاہر ہوں گے, اور اگر واقعتاً صحیح معنی میں حق کی دعوت ہو, اس کا اعلان ہو, تو یقیناً صبر کا مرحلہ آ کر رہے گا, تکالیف آئیں گی, جھیل بھی پڑیں گے. ان چاروں میں گہرا ربط ہے, اسی طرح یہاں بھی بڑا گہرا ربط ہے. تزکیے کے بارے میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا. قرآن مجید مدعی ہے کہ تزکیے کا اصل ذریعہ بھی وہ خود ہے. اب جاؤ تم موعظۃ من ربکم واستقام لما فی الصدور, لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے موعظۃ تمہارے رب کی طرف سے, جو شفا ہے تمہارے سینے کے انداز کے لیے. اور حکمت کے بارے میں تو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت وارد ہو چکی ہے کہ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, یہ ہے وہ چیز کہ جو تیرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی کی ہے, اور قبیل حکمت, اور قسم حکمت. تو معلوم ہوا کہ برحقیقت یہ چاروں اصطلاحات قرآن مجید ہی کے گرد گھوم رہے ہیں. مرکز محور قرآن مجید, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انقلاب قرآن مجید ہے. بڑے چارے انداز میں کہا ہے مولانا حالی نے کہ اتر کر ہوا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کی خاص میں تعلیم تبدیلی جو حضور نے برپا کی. ابھی ہم اس معاملے میں انفرادی تبدیلی پر نگاہوں کو مستقبل رکھیں گے. افراد بدلے, کس چیز سے بدلے, ان کا فکر بدلا, کس چیز سے بدلا, ان کے کردار میں تبدیلی آئی, کیسے آئی, یہ ساری چیزیں اگر ان کو ٹریس کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی کا مرکز محور, ان سب کا مبنا یہ قرآن حکیم ہے. چنانچہ سب سے پہلے آئیے یتلو علیہم آیاتہ, نبی کا پہلا کام یا رسول کے فرائض چہار گانہ میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات. تلا یتلو کے معنی اگر وہ مجرد آئے گا بغیر کسی سنے کے تو خود پڑھنے کے, اور جب اس میں علاوہ کا اضافہ ہو گیا تلا علیہ یتلو علیہم, اس کے معنی ہے کسی کو پڑھ کر سنانا. یتلو علیہم آیاتہ, یہ نقطۂ آغاز ہے نبی کی دعوت کا, دار نبوت کا, دار رسالت کا, کہ جہاں تلاوت آیات اس سے بات شروع ہو رہی ہے. تلاوت آیات, اب لفظ آیات پر بھی ہمارے یہاں گفتگو ہو چکی ہے. نشانیاں, ان نشانیوں کا حاصل کیا ہے, اللہ کی طرف سے ان کو متوجہ کرنا, ایمان باللہ دلوں میں پیدا کرنا, یہی آیات ہے کہ جو پھر معاد کی طرف بات سے بادل موت کی طرف جگائے سزا کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے. گویا کہ پہلا عمل یہ ہے, اور اس کی ہمیں قرآن مجید کی جو حکمت نزولی ہے اس سے مزید اس کی تائید ملے گی کہ قرآن مجید میں جو مکی صورتوں میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان سب کا موضوع ایک ہی, ایمان باللہ دلوں میں جادگی ہو جائے, حقیقت باری تعالیٰ کا یقین ہو جائے, اس کی صفات کمال کا علم حاصل ہو جائے, اس کی توحید پر دل ٹھک جائے, جگائے سزا اور باس بادل موت اور حق نسل اور جنت و دوزخ پر ایک یقین محکم پیدا ہو جائے. وہی اور نبوت و رسالت انجام کتب اس کے ذمن میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے نقطۂ آغاز قرآن حکیم کی آیات میں آ کر یہ ذہنیت کتنی تقسیم کی ہے لوگوں کے ذہنوں میں سے منہدانہ خیالات مثل پہلا حقائق اس کائنات اور خود اپنے بارے میں جتنے غلط نظریات تھے ان سب کو دھویا ہے اور صاف کیا ہے. یہ تقدیر ذہنی, یہ تقدیر فکری, اس کا سب سے پہلا کام اور اس کا ذریعہ ہے تلاوت آیات, آیات الہی کے ذریعے سے تنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس سے آپ ایک فرد کو اپنے سامنے رکھ کر اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک فرد میں اسلامی انقلاب آ جائے, ظاہر بات ہے آپ کو سب سے پہلے اس سے اس کا جائزہ لینا ہوگا. آپ اگر ٹھیک سے ہی اس سے اس قاعدہ اسلامی کا احترام کرنے کی تلقین کریں گے تو یہ ایک غیر حکیمانہ تلقین ہوگی. اگر آپ کسی سے کہیں نماز پڑھنا شروع کر دیں روزہ رکھو, یہ غیر حکیمانہ تلقین ہوگی. آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا اس کا فکر کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, آیا اس نے اس کائنات کو محض ایک حادثہ سمجھا ہے, آپ سے آپ کرنے والا نظام سمجھا ہے, یا وہ اس کو کسی خالق اور مالک اور مدبر کو مانتا ہے. سب سے پہلے یہ بات ہوگی, اس کا جائزہ لینا پڑے گا. آیا وہ زندگی بس وہی زندگی سمجھتا ہے یا زندگی بعد موت کا کوئی تصور اس کے پاس ہے, اس کا کتنا کچھ یقین اسے حاصل ہے. آیا وہ صرف عقل اور حواس ہی کو سمجھتا ہے کہ یہی ہے میرے لیے ہدایت اور یہی ہے میرے لیے رہنمائی کا ذریعہ, یا یہ کہ ماورائے عقل یا ماورائے حواس بھی کسی سورس آف نالج کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہے. اگر یہاں سے آپ کا اس انقلابی کوشش کا آغاز نہیں ہوگا تو سمجھ لیجیے کہ وہ کوششیں برابر نہیں ہوگی. اگر ذہن میں مادہ پرستی ہے, ذہن میں الحاد ہے یا کچھ مثبتانہ اوہام کا تسلط ہے تو سب سے پہلے اس کی تقدیر لازم ہے. چنانچہ قرآن مجید نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس ماحول میں وہ انقلاب برپا کیا اس میں سب سے پہلے تلاوت آیات کے ذریعے لوگوں کی ذہنی اور فکری تقدیر کا عمل کیا. مادہ پرستی ہو, الحاد ہو, مثبتانہ اوہام ہو, ان سے قلوب اذہان کو پاک کر کے وہاں مثبت طور پر ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالوحی و رسالت اس کی بنیادیں قائم کی. یہ ہے در حقیقت انقلاب محمدی کا نقطۂ آغاز. یہاں سے بات آگے چلتی, چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت تبلیغ کے ضمن میں جتنی اصطلاحات وارد ہوئی ہیں جن کا اس سے پہلے بھی شہادت حق کے ضمن میں بھی کچھ ذکر ہو چکا ہے, ان سب کا مبنا, ان سب کا مرکز, ان سب کا محور قرآن مجید خود اپنے ہاتھ سے قرار دیتا ہے. لفظ انذار اگر آیا ہے تو فرمایا گیا کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ, مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں. انذار کا ذریعہ قرآن حکیم. اگر تفسیر کا معاملہ آتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. گویا کہ تفسیر کا مرکز محور ذریعہ قرآن حکیم, انذار کا ذریعہ قرآن حکیم. ایک اہم اصطلاح جو ہے وہ تذکیر بھی ہے, یاد دہانی کرانا. سورہ خاص ختم ہوتی ہے اس آیت پر فبشر بالقرآن من یخاف وعید, تذکیر فرمائیے اس قرآن کے ذریعے. اسی طریقے سے تبلیغ یہ ایک اہم اصطلاح ہے. فرائض نبوت و رسالت کی تعبیر کے ذمن میں فرمایا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, پہنچا دیجیے تبلیغ فرمائیے اسی کے جو آپ پر واجب کیا گیا آپ کے رب کی طرف. الغرض انذار ہو, تبصیر ہو, ترکیب تذکیر ہو, دعوت ہو, کوئی جو بھی تبلیغ اور دعوت اور تلقین کے لیے بنیادی صلاحات قرآن مجید کی, ان سب کے لیے برکت محمد جو ہے وہ قرآن حکیم کی. انذار ہے تو اس کے ذریعے, تذکیر ہے تو اس کے ذریعے, تذکیر ہے تو اس کے ذریعے, دعوت ہے تو اس کی, تبلیغ ہے تو اس کی. یہ ہے یتلو علیہم, سورت المطہرہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی تقریریں, اپنے خطبے ساز ہیں, خطبات نبوی کچھ لوگوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے, بہت کم خطبے مل سکے. حضور جہاں پہنچے ہیں اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے, آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا. یہ ہے ایک کلام جو مجھ پر نازل ہوا, یہ ہے پیغام جس کو لے کر میں آیا ہوں. اسی قرآن کے ذریعے سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا, تو گویا کہ انقلاب محمدی کا نقطۂ آغاز ہے. یتلو علیہم آیاتہ, دعوت اور تبلیغ اور تذکیر اور انذار اور تذکیر, سب کا ذریعہ, سب کا برکت محمد قرآن حکیم. اب آگے چلیے, وَيُزَكِّيهِمْ, یہ مرحلہ جو ہے بدقسمتی سے اس کے بارے میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. شاید کچھ یہ ظن ہوا کہ قرآن حکیم میں شاید تزکیہ نفس کا کوئی طریقہ ہمیں عطا نہیں فرمایا. بہت بڑا سی یہ ظن ہے. کچھ لوگوں کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے کوئی طریقے ہمیں عطا نہیں فرمائے. میں پھر عرض کروں گا, بہت بڑا سی یہ ظن ہے قرآن سے بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. تزکیہ کی اصل حقیقت کو یہاں سمجھ لیا, تزکیہ جس کا مطلوب ہے انسان, یہ بات اس سے پہلے بھی اجمال ورث کی جا چکی ہے بعض مواقع پر. انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا, اس کا فکر, اس کی سوچ, اور اس کا عمل, اس کا, اس کی ورث, اس کا طرز عمل کے جو وہ زندگی میں استعمال کرتا ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں, کچھ فٹ پرسنالٹی وہ نارمل نہیں قرار دیے جائیں گے کہ جن کے فکر میں, جن کے نظریات میں اور ان کے عمل میں کچھ بوجھ ہے. ورنہ انسان ایک نارمل انسان ایک انٹیگریٹڈ ہول ہوتا ہے. اس کا عمل اور اس کا رویہ در حقیقت اس کے نظریات, اس کے افکار, اس کی سوچ, اس کے فکر پر مبنی ہوتا ہے. اگر سوچ غلط ہے, نقطۂ نظر غلط بھی, غلط نظریات اور افکار کا تسلط ہے اذہان پر اور سلوک پر, تو ظاہر بات ہے کہ عمل اب خود غلط ہو جائے گا. اس میں صحیح فکر کا, صحیح عمل کا پیدا ہونا یہ غیر متوقع ہے, اس کی امید نہیں کی جا سکتی. اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ سوچ کو درست کیجیے, نقطۂ نظر کی اصلاح کیجیے, فکر کو صحیح بنیادوں پر استوار کیجیے, ریکنسٹرکٹ کیجیے اسے صحیح اثرات پر, اور ہر طرح کو رکھیے کہ عمل درست ہوگا, عمل صحیح ہو جائے گا. قرآن مجید کا طریقہ تزکیہ یہ چنانچہ یہاں تزکیہ کا ذکر آ رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ کے نتیجے کی صورت میں ان آیات الہی کے ذریعے سے جب فکر کی اصلاح ہو گئی, جب انسان کے نظریات درست ہو گئے, جب الحاد کے اور مسلطانہ احام کی جڑیں انسان کے ذہن سے اور اس کے قلب سے پڑ گئی, تو اس کے ان غلط اعمال, غلط کردار, غلط عادات کی گویا کہ جڑیں کٹ گئی, ان کے لیے غذا مہیا نہیں ہو رہی کہ جن کی بنیاد بحقیقت ان غلط نظریات پر تھی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بالکل اس طریقے سے انسانی سیرت سے علیحدہ ہو جائیں گے اس طریقے سے کہ پت بھر کے موسم میں پتے درختے سے گر جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں تزکیہ نفس کے ذریعے میں ہمارے صوفیاء نے جو مختلف طریقے اختیار کیے, اول تو یہ کہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ دور صحابہ کے بعد ہمارے یہاں گویا کہ پرسنلائزیشن کا دور آ گیا. کچھ لوگ تعلیم اور فقہ کے ماہرین, کچھ تزکیہ نفس کے ماہرین, اور اسی طریقے سے مختلف گوشوں میں یہ تمام امور بڑھتے چلے گئے, اور ہر گوشہ اپنے ہی انداز میں ارتقا کرتا رہا, ترقی کرتا رہا, پروان کرتا رہا. اس طرح وہ وحدت فکر عمل جو قرآن مجید میں دی تھی وہ بدلی تھی. چنانچہ تزکیہ نفس کے بارے میں نہ معلوم کہاں کہاں سے نظریات لیے گئے, کہاں کہاں سے ریاضتیں اور مشقتیں لی گئیں, کہاں کہاں سے نفسیاتی فکری تھی ریاضتوں کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ تزکیہ باطن ہو اور تزکیہ نفس ہو اور تربیت روحانی ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمن میں خاص طور پر اس کے بائیں نبوی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو میں یہ پورے احساس کے ساتھ, پورے وجہ بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میدان میں کچھ زیادہ ہی دوری ہوتی چلی گئی طریق نبوی سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کا تذکرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن کے ذریعے سے پہلے فکر کی تفسیر ہو, سوچ درست ہو, نتیجتاً وہ غلط اعمال خود بخود جھڑ جائیں گے پتھر کے پتوں کے طریقے سے, کہ جن کی غذا حملہ ہوگی, جن کی جڑیں اندر سے پک چکی ہوگی. یہ ہے تصویر کا عمل, اور قرآن مجید ہی جب حقیقت اس کا بھی برابر ہے, اس کی بھی اطاعت ہے بنیاد. قرآن کو چھوڑ کر اس معاملے میں جو طریقے اختیار کیے گئے ان میں مثلاً ان طریقوں کی طرح بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفیِ پشمینہ پوش حال مت اور شراب نغمہ فلاح مت, آپ سب شیر عراقی بردلت درمنی صاحب بقرآن محسلت. اس کا سارا تعلق اس عمل کا قرآن سے پتہ چلا گیا. ہاں کچھ اور اشعار ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, ان کی باتیں جو ہیں ان سے تو دلوں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کو سن کر آنکھیں نم نہیں ہوتی, قرآن کو سن کر اس سے اندرونی کثافتوں اور کبیرتوں کی صفائی کرنا, وہ جو طریقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بھی لکڑی پتہ چلا گیا. تو یہ تصویر کا عمل ہے کہ وہ درخواستی کا براہ راست نتیجہ ہے یقینی علیہم آیات ہی کا. اس کو بھی پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, بعض حقائق کی تعبیر علامہ اقبال نے خوبصورتی سے کی ہے, کس اعتبار سے ان کا بار بار حوالہ آ رہا ہے. اس طرح ابلیس کارے مسلط, ابلیس کو بالکل قتل کر دینا, قتل کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. وہاں سے وہ گم اندر آباد سے دلک, اس لیے کہ وہ تو لوگوں کے وجود کے اندر خراب کیے ہوئے. یہ جو حدیث نبوی کا در حقیقت ترجمہ کہہ لیجیے یا ترجمانی کہہ لیجیے, کہ حضور نے فرمایا کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرد دم, شیطان کو انسان کے اندر اس طرح خراب کر جاتا ہے, اس طرح جاری و ساری ہو چکا ہے جیسے کہ خون. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خود طرح باسر مسلمان کی, جیسے طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمان بناؤ. اس میں بھی بہت ہی تک ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. صحابہ میں سے واقعہ یہ ہے کہ کسی نے بڑی ہی ہمت کی کہ فلک کا سوال کر لیا کہ حضور کے ہاتھ کے ساتھ بھی شیطان ہے. آپ نے فرمایا ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ خود پر یہ باشد مسلمان ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ خود پر ایک شمشیر قرآن کری, قرآن کی شمشیر سے اسے قتل کرو. یہ ہے تمہارے پاس ذریعہ, تمہارے اندر غلط خیالات, غلط رجحانات, غلط جذبات, غلط خیالات اگر پیدا ہو رہی ہیں تو یہ در حقیقت غلط سوچ, غلط فکر تمہارے نقطۂ نظر سے کم ہو جانے کا نتیجہ ہے. قرآن تمہاری سوچ کو صحیح کرے گا, تمہارے نقطۂ نظر کو درست کرے گا, تمہارے ذریعے سسٹم کو صحیح بنیادوں پر استعمال کرے گا, اقدار بدل دے گا. یہ ہے وہ طریقہ کہ جس سے انقلاب آئے گا, اور وہ انقلاب انسانی شخصیت کے اندر سے ابھرے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلط عادات, غلط افکار جو ہے وہ خود بخود انسان کی شخصیت سے ان کے دھبے دور ہوتے چلے جائیں. یہ ہے تلاوت حیات کے بعد تک کیا نقص. تیسری اصطلاح ہے کہ یہ ہم لوگوں ہم ان کتاب, اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی. یا پھر میں کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انقلابی عمل میں جو اہمیت حاصل ہے قرآن حکیم کو, جس کو بڑے ہی اجمال کے ساتھ بیان کیا مولانا حالی نے کہ اتر کر ہیرا سے سیے قوم آیا, رکن سے کیمیا ساتھ لایا. اس دور میں واقعہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو کما حق کو ہی سمجھا ہے اور اس کا ادراک کیا ہے علامہ اقبال نے. چنانچہ قرآن مجید کی عظمت, اس کا بیان جس طرح ہمیں ان کے یہاں ملتا ہے, واقعہ یہ ہے کہ اس دور سے تو کسی اور شخص کے ہے اس کا کہیں کوئی وجود نہیں. گھر کے لیے کہیں مسلمان عزیز کر ممکن زندہ قرآن عزیز کر لیں, اور کتابیں زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزالت تو قدیم پاس بول آج درد المزمرت ان کتابیں نہیں چیزیں دی درخت مثل حق کن ہے ہم پیدا کی زندہ چاہندہ بے جاپ کی تو بجا در رس جا دیگر قدم جا سے دیگر صرف جا دیگر قدم یہ جو آخری دور ہے کہ تو بجا کر یا سجا بھی کر چلا جائے. جب یہ قرآن کسی کے باطن میں فرار کرتا ہے وہ انسان بدل جاتا ہے, اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے, اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے, اس کی سوچ بدل گئی, اس کا فکر بدل گیا, اس کے نظریات بدل گئے, اس کی اخبار بدل گئی, اس کا نقطۂ نظر بدل گیا, اس کا گاڑیا نگاہ بدل گیا, کمپلیٹلی چینج کر سکتا. اور یہ اندر سے جو چینج ابری ہے یہ ہے در حقیقت جو پھر صحیح طور پر خارج میں تبدیلی برپا کرے گا. وہ تمام غلط رویے, تمام غلط اعمال خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے کہ اندر سے ان کی غذا دینے والی جڑیں جو ہیں وہ اٹھاتی جا چکی. اس کے بعد آتا ہے تیسرا مرحلہ, وہ علمہم الکتاب, تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی. یہاں ایک بات نوٹ کرنے بھی چاہیے کہ جیسے غلط کیا جا چکا ہے تلاوت حیات میں بھی کیسے نظر قرآن ہے, یہاں پھر جو کتاب کا لفظ آیا ہے تو اس میں یقیناً قرآن مجید کا کوئی دوسرا پہلو کیسے نظر ہے. مختلف الفاظ سے قرآن مجید ہی سے مختلف دیشے پہیے یا مختلف پہلو ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس اصول کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ قرآن مجید میں لفظ کتاب آتا ہے قانون کے لیے, کوئی چیز واجب کی گئی, کتب علیکم السلام, کتب علیکم القتال, تم پر روزہ واجب کر دیا گیا, تم پر قتال فرض کر دیا گیا, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين, تم پر واجب کر دیا گیا کہ اگر کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو اس دنیا سے, یہ ابتدائی حکم تھا جس میں کہ وصیت واجب کر دی گئی تھی. وہاں اس وزیر کے لیے بھی لفظ کتب ہے, چنانچہ کہیں آتا ہے حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ قانون اپنی اصل مدت سے پہنچ جائے. تو لفظ کتاب اپنی پوری حمدیت کے ساتھ سے پورا قرآن بھی اس سے مراد ہوگا, لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کا بہتا ہے تو محسوس ہو کہ قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف الفاظ آ رہے ہیں. یقینی علیہ آیات ہی نازل قرآن ہی کا ذکر ہے. یہ بس کی ہی جیسا کہ کیا جا چکا, یہ اسی کا ایک منطقی نتیجہ ہے. پھر یہ اللہ نے ہمیں کتاب سے جب دہرایا گیا تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے احکام, یہ کرے اور یہ نہ کرے, دوز اینڈ ڈون, حلال اور حرام, اور ترتیب میں اور تدریج میں یہی اس بطری بتائیں. اگر آپ ذہن اور فکر میں تبدیلی لا چکے, دلوں کی دنیا میں ایمان جاگزی ہو چکا, واسط ہو چکا, بنیادی طور پر برے کردار برے اخلاق سے انسان کا دامن صاف ہو چکا, اب یہ سمجھنے کی زمین تیار ہے, حل چل چکا ہے, زمین پوری طرح تیار کر لی گئی ہے, اب بیج ڈالیے, اب وہ بیج برابر کرے گا, نتیجہ پیش ہوگا. زمین کو تیار کیے بغیر بیج ڈال دیجیے, بیج ظاہر ہو جائے گا. یہ تیاری ہو چکی ہے, یقینی علیہ آیات ہی کا عمل کیا جا چکا ہے. تزکیے کے بنیادی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں, اب کہیے کہ یہ کرو اور کیا جائے گا, کہیے کہ یہ نہ کرو اور اس کو پوری خوشبونی کے ساتھ قبول کیا جائے گا. یہ ہے تدریج. غور کیجیے کہ قرآن میں پہلے ہی کیوں نہیں یہ حلال اور حرام کے احکام آ گئے, یہ کیوں اتنی دیر کے بعد ان کا نزول ہو رہا ہے؟ پورا قرآن ایک دم سے نہیں آ گیا, پہلے وہ آیات اتنی, پہلے وہ سیرتیں اتنی جنہوں نے حل چلایا ہے, دلوں کی دنیا میں حل چلایا ہے, ذہنوں کی دنیا میں حل چلایا ہے, اس میں سے ثقافتوں کو نکال کر برف کر کیا, ایمان کی بنیادوں کو استعمال کیا. نتیجتاً جو موٹے موٹے انسانی اخلاق ہیں سب کے نزدیک مسلم اب وہ پروان کر رہے ہیں, گندگیوں سے سیرتیں پاک ہو گئی ہیں, اب گویا کہ یہ زمین پوری طرح تیار ہے, حکم دیجیے اور یہ قبول کیا جائے. یہ ہے وہ حکمت, یہ ہے وہ تدریج کہ جو قرآن مجید نے منحوظ رکھی اپنے نزول میں, یا کہیں کہیں کہیے کہ قرآن کو نازل کرنے والے نے اس کے نازل کرنے میں کیسے نظر رکھی, اور اسی حکمت اور اسی تدریج کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرتا کیا. اسی کا مظہر ہے, غور کیجیے, شراب جیسی چیز جسے طبی دنیا میں بھی مانا جاتا ہے کہ ہیبٹ میکنگ ہے, یہ انسان کے پورے جسمانی نظام کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا دفعہ بھی چھوڑ دینا ہو سکتا ہے کہ نقصان دہ. یہی وجہ ہے اسی بنیاد پر ہمارے یہاں پروہیبیشن کے باوجود میڈیکل سرٹیفکیٹ پر شراب کی یہ صورت رکھی گئی ہے. لیکن قرآن مجید کا اجاز اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہوتی ہے کہ ادھر حکم آتا ہے اور ادھر پر آپ کی بدیاں بہن کرتی ہیں. آج شراب حرام ہو گئی, برتن سو مانے گئے, شراب کی ندیاں مدینے کی گلیوں کے اندر شراب کے نالے شراب کی ندیاں بہ رہی, اور وہ لوگ جن کی گھٹی میں شراب تھی, جن کے ہاں بالکل نہیں تصور تھا کہ پینے کی شوق ہے ہی شراب, یہ آج آپ کو مغرب میں یا یورپ کی تہذیب میں نظر آتا ہے کہ پانی پانی ہے لیکن پینے کی ایسی شوق نہیں, ان کے کھانے کا ان کی سمندری زندگی کا جس میں مال جم کر شراب, جنہیں ساری ساری عمریں بھی ان کی شراب پیتے ہوئے, جن کی گھٹی میں شراب تھی انہوں نے چھوڑا ہے اور اسلام کے ساتھ چھوڑا ہے, یہ فرق کر مل گیا, یہ موجودہ ہے در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن اس موجود کی بنیاد کیا ہے, یہی تدریج ہے, یہ حکمت ہے, یقین پیدا ہو چکا ہے کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو چکا ہے, آخرت کا یقین پیدا ہو چکا ہے, مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے, جواب دہی ہوگی, اصل زندگی وہ ہے, وہ ہے ابدی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی, یہ یقین جب پیدا ہو چکا ہے تو اب کسی لمبے چوڑے استغلال کی ضرورت نہیں, سود کی حرمت آتی ہے تو اس کے لیے کسی منطقی استغلال کی ضرورت نہیں, اعتراض بھی ہوتا ہے ظاہری مطابقت کی وجہ سے, ان نمل گائے مسلم ربا تو جواب صرف یہ دیا گیا احمد اللہ ربا حرام ربا, اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے بہت حلال کیا, اگر اللہ کو مانتے ہو اور محمد کو مانتے ہو تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں, جب پورے طرح کی گنجائش نہیں, اسی طرح اب آپ غور کیجیے یہی پروہیبیشن ہمارے کام میں بھی اس کا فیصلہ کیا گیا تھا, جب اس کس کی بنیاد پر اس شراب کی وجہ سے یہ کچھ ہو جاتا ہے, اتنے حادثے ہو جاتے ہیں, اسی شراب نوشی کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے قومی اہمیت کے راز جو ہیں وہ کچھ جاسوس لوگ نکلوا کر لے گئے, یا پھر حسین جاتی سائے جو ہیں وہ شراب کے بچے میں مت کر کے کسی بڑے افسر سے کسی ذمہ دار افسر سے کوئی اہم راز ادھر لا کر لے گئے, یہ سارا کچھ سارا معیار پوری سٹیٹسٹکس مہیا کرنے کے بعد پروہیبیشن نافذ ہوتی ہے, لیکن وہ سارے آداب و شمار وہ سارا فلسفہ وہ سارے سائنٹیفک حقائق بھرے رہ جاتے ہیں اور چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافی لگی ہوئی, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکم واپس لینا پڑتا ہے اور شراب کی قلت جو ہے اس کو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے, یہ ہے در حقیقت تدریج جو اس پروسیس میں ہے کہ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا برتا کیا, یقین علیہ ہی آتے ہی کتاب, اب ہے تعلیم کتاب, اب عوامر و نواہی, اب حلال و حرام, اب صحیح و غلط, اب جائز و ناجائز, اب یہ فرائض ہیں یہ ممنوعات ہیں, ان کی پوری فہرست دیجیے نافذ کیجیے اور یہ تنقید ہوگی, اور جس طرح سے زمین جس کو تیار کر لیا گیا ہے اس میں بیج ڈالا جائے لہ لہاتی ہوئی فصل آپ کو مل جائے گی, اسی طریقے سے اگر اس تدریج سے کام ہو تو یہ پورا پروسیس برابر ہوگا, نتیجہ پیش میں آخری مرحلہ ہے تعلیم حکمت کا, یہ علم محمد کی طرح بدل حکمت, یہ کیا ہے حکمت در حقیقت, اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ذمن میں یہ لفظ آیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور کیا گیا تھا اس موقع پر کہ ہے کاف اور نون کا مادہ بنیادی طور پر عربی زبان میں آتا ہے سبسڈی کے لیے, کوئی شے مستحکم ہو گئی پختہ ہو گئی مضبوط ہو گئی, حکمت انسانی شعور کی سبسڈی, اس کے اس کی عقل غور و فکر کی جو اس کے اندر استعداد ہے اس کا پختہ ہو جانا, اس کا میچور ہو جانا, اس میں بھی صلاحیت استعداد کا پیدا ہو جانا کہ وہ اصابت رائے صحیح نتیجے تک پہنچ سکے, اور یہ بلند ترین چیز ہے تربیت انسانی میں بھی, عام جو ہمارے تعلیمی نظام میں تبدیل بنوی رکھی جاتی ہے وہ بھی یہی ہے, کسی بچے کو آپ پہلے تاریخ کے واقعات بیان کروائیں گے اور اس کو یاد کروائیں گے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, پھر ایک مرحلہ آتا ہے صبح سے کیا ہسٹری کا ایسا کیوں ہوا, فلا قوم کو شکست کیوں ہوئی, فلا تہذیب کیوں ہوئی, فلا تمدن کیوں گرا, یہ کیوں اور کیسے, یہ ہر معاملے میں بالکل آخری میں آیا کرتے ہیں, جغرافیہ پڑھائیے ملکوں میں کیا ہے, آب و ہوا کیا ہے, پیداوار کیا ہے, اور اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا فزیکل جیوگرافی میں کیوں ہے, یہ تغیر و تبدل کیوں ہے, یہ موسم اس طرح کیوں بدلتے ہیں, فلا جگہ یہ چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے, تو یہ کیوں اور کیسے, یہ ہے در حقیقت ہر آپ بیٹا علم میں چلے جائیے تو یہ اس علم میں چھوٹی سی چیز ہوگی, اور اسی طریقے سے محمد دین کا انسانی ذہن اور شعور کی وہ تربیت اور وہ فکری کہ انسان دین کے کیوں اور کیسے کو سمجھ سکے, یہ ہے حکمت, یہی حکمت دین موجود ہے. چاہتے ہیں دور حاضر امام ہند حضرت علی اللہ دہلی کی چہرہ آپ کے پاس حکمت حجت اللہ بال رہتا ہے. احکام شریعت میں کیا حکمتیں ہیں, کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیے ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. اگر تو ایمان کا تقاضا ہے تو دیکھ لو کہ ریزن بھائی یہ بچ بھی ہم بھائی مانیے سب کہا تھوڑے انتخاب کرو. لیکن اس سے بلند تر پتا یہ ہے کہ وہ انلائٹمنٹ پیدا ہو جائے, وہ بصیرت باطنی پیدا ہو جائے کہ جس سے نظر آنے لگے کہ یہ حکم کیوں ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی غرض کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کی مصلحتیں کیا ہیں. انسان کے اپنے مفاد میں نظام اجتماعی کی اپنی مثالوں کے اعتبار سے دین کے ان احکام کی کیا اہمیت ہے, کیا مقام مرتبہ ہے, اس مرحلے پر پہنچ کر حکم بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک نعمت معلوم ہونے لگتا ہے. احکام شریعت طبیعت کے لیے کوئی بوجھ اور کوئی ناگوار کیفیت کی حامل نہیں رہ جاتے بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان ہونے کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کو نعمت سے تعبیر فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ انعام ہے اللہ کا کہ اس نے تمہیں وہ صراط مستقیم اور اس کے تمام اس کی تمام پیچیدہ اور پرکیش راہوں میں وہ جو ایک درمیانی راہ ہے وہ تمہیں عطا فرما دی, متوازن اور معتدل نظام تمہیں عطا فرما دیا. یہ انعام خدا بندی ہے اور اس نعمت کا اطمینان ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ حکمت جو ہے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. واقعہ یہ ہے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو یہ عطا ہو جائے جو کہ بہت ہی بڑا احسان ہے اللہ کا اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بنا جائے. علامہ اقبال نے اسے اسرار دین اس سے تعبیر کیا ہے اے کہ میلادی بقرآن حکیم تاکہ جاگر ہج رہا باسی بقیر در جہاں اسرار دین آتاش کل نقطۂ سرے مدیر آتاش کل. یہ مرحلہ کہ حکمت دین اس سے حام کیا جائے یہ گویا کہ اس پورے عمل میں چوٹی کا معاملہ ہوتا ہے, یہ اس کا مرتبہ کمال ہے, یہ اس کا مرتبہ عروج. اب آپ ان سارے صلاحات کو پھر ایک مرتبہ اپنے ذہن کے سامنے لائیے. یقینی علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک فرد کو سامنے لائیے, آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی عزیز کوئی نوجوان آپ کو محبوب ہے, آپ پورے سلوک سے چاہتے ہیں پورے دین کی طرف آئے, یا یہ تعبیر کیجیے کہ اس میں دینی انقلاب برپا ہو جائے. اس کی کتابات ہیں, اس کی دلچسپیاں ہیں, اس کے صبح شام کا رنگ کچھ بدل گیا ہے. اب آپ سب سے پہلے جائزہ لیجیے اس کے فکر کا, اس کے ذہن کا, کہیں اس کے ذہن میں کوئی بچن رسل تو نہیں ہے, کہیں اس کے ذہن میں کوئی صاف تو نہیں ہے, اس کا فلسفہ تو مسلط نہیں ہے, کہیں پرائیڈ کے نظریات میں تو تسلط حاصل نہیں کر لیا ہے, کہیں کسی اور کا نظریہ تو نہیں ہے کہ جو اس کے ذہن پر اور اس کے دل پر مقرر ہو گیا ہے. اگر آپ یہ تجزیہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کا مداوعہ نہیں کر سکتے آیات قرآنیہ کے ذریعے, اگر آپ اس کے دل میں نور ایمان پیدا نہیں کر سکتے, اللہ کا یقین, آخرت کا یقین, جنت و دوزخ کا یقین, وحی و رسالت کا یقین, اگر یہ پیدا نہیں کر سکتے تو جان لیجیے کہ آپ کی وہ ساری تاریخ بھری رہ جائے گی, اس کے اندر کوئی تبدیلی برپا نہ ہو سکے گی. وہ سعادت مند ہے آپ کے سامنے چپ ہو جائے گا, گردن چکا دے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دباؤ کے تحت جہاں آپ کے سامنے ہو نماز بھی پڑھ لے, لیکن یہ ہے کہ اس کی فکر کچھ اور ہے, اس کی سوچ کچھ اور ہے. جلا تو گھوٹ لیا ہے مدرسہ میں تیرا کہاں سے آئے سبا لا الہ الا اللہ, اس کے فکر اس کی سوچ پر کچھ اور چیزوں کا تکلف ہو چکا ہے جس میں کہیں گنجائش نہیں, نہ نماز کی نہ روزے کی. حلال اور حرام کی جڑ تو یہ ہے کہ کوئی مانے وحی کو, کوئی مانے کتاب کو, کوئی مانے رسالت کو. اگر وہ بنیاد ہی موجود نہ ہو تو کیا حلال اور کیا حرام, کس چیز کے بارے میں فرض کا تصور آئے گا, کس چیز کے بارے میں ممنوع کا تصور اور حرام کا تصور آئے گا, یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں جب تک کہ وہ ایمان دل سے نہ پیدا نہ کیا جائے. یہی ایک واحد راہ عمل ہے کسی شخص کو بدلنے, اور یہ بات عرض کی جا چکی اس پروسیس کا مرکز نظر قرآن حکیم یتلو علیہ آیات، اسی صحاب سے آپ اگر یہ ذہن و فکر کی تبدیلی آتی ہے تو اس کی بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں، بری لتیں ان سے وہ خود بخود آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ کو ایک ایک چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ دم سری مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، جڑے کٹ گئی ہیں جن سے وہ غذا فاسد بہن پہنچ گئی تھی ان آدھات فاسدہ کو، لہٰذا اب وہ خود بخود خوش ہو کر وہ سب سے دل کریں گے۔ اب وہ وقت آئے گا کہ اب کریے، یہ ہے دین کا حکم، اس کی شخصیت میں وہ راسخ ہوگا، رائج ہوگا، ناطق ہوگا، اور یہ مصنوعی عمل نہیں ہوگا، یہ فکری ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد ہے اور مزید تربیت کا وہ اہل ہے تو اسے پہنچائیے مرتبہ حکمت تک، یہاں پہنچ کر جو پھیلاؤ، جو تمسکن اور جو دوام حاصل ہوگا اس کی شخصیت میں دین کو، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ حکمت کا مقام سے نرالا ہی مقام ہے۔ یہاں انسان گویا کہ اپنی بصیرت باطنی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حق یہی ہے، یہ اس کا ذاتی تجربہ بن جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ دین میں کیا مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کس کی حیثیت بڑھتی ہے، کس کی حیثیت خراتی ہے۔ وہ اندھے کی طرح کاغذ تیلیاں نہیں مار رہا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی پاؤں کو شیر بنا دے اور شیر کو پاؤں بنا دے، بلکہ وہ دین کی تمام اقدار کو ان کے صحیح مقام پر صحیح توازن و اعتدال کے ساتھ برقرار رکھے گا۔ یہ ہے مرتبہ حکمت۔ اب یہاں بس ایک بات اور سمجھ لیجیے تو یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ جس طرح کا معاملہ ایک فرد انسانی کا ہے، فرد نئے بشر کا، بالکل اسی طرح ایک کمیونٹی، کوئی قوم، کوئی مجموعہ افراد جو ایک اجتماعیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک ہے تو اجتماعیہ سے منسلک ہیں، وہ بھی بالکل ایک فرد کی طرح، ایک انڈیویجل کی طرح بہیو کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے وجود میں دماغ ہے جو فیصلہ کرتا ہے، دماغ پکڑ ہو سکتا ہے، پکڑنے کی طاقت ہاتھ میں ہے، لیکن کیا پکڑے کیا نہ پکڑے اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے، پکڑنے کا حکم دماغ سے ملتا ہے۔ پاؤں چل سکتے ہیں لیکن کدھر چلے کدھر نہ جائے، چلے یا نہ چلے اس کا فیصلہ دماغ کرے گا۔ ایک ہیومن آرگنیزم میں، ایک انڈیویجل میں آزا دراریں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اس کے اور جتنے بھی آزا ہیں، یہ سارا لمبا چوڑا وجود، دو بھائی من کا وجود اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا وہ دماغ جو اس قسم کے اندر ایک حکمران حیثیت سے، بالکل اسی طریقے سے جان لیجیے کسی کمیونٹی میں، کسی قوم میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی ہے تو اجتماعیہ میں ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، وہ انٹیلیجنسیا کے آپ اسے تعبیر کر ڈالیں، اسے برین ٹرسٹ کر لیجیے، صحیح اصطلاح ہے برین ٹرسٹ۔ یہ جو طبقہ ہے ہوتا مائنورٹی میں، سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس پورے مجموعے افراد میں، اس معاشرے میں، اس قوم میں، اس ملک میں، یہ بالکل اسی اہمیت کے حامل ہے کہ جو اہمیت ایک فرد بشر میں اس کے اپنے دماغ سے حاصل ہے۔ یہ سوچتے ہیں، یہ رخ کا تعین کرتے ہیں، معاشرہ کدھر جائے گا اس کا فیصلہ ان کے لیے ہوتا ہے، باقی عوام الناس جو ہے وہ آزاد دراروں سے مانیں گے، جدھر یہ رخ کر لیں گے وہ معاشرہ ادھر رخ کر لے گا، پاؤں چلیں گے، ہاتھ حرکت کریں گے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر آپ تبدیلی برپا کرنا چاہیں، کسی کمیونٹی کو اگر آپ کنوٹ کرنا چاہیں اسلام کے حق میں، یا یہ کہیے کہ کسی جگہ بھی آپ اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہیں، تو اس کے لیے جو محمدی اساس ہوگا، ہوگی جو اساسی نظام ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب کا، وہ یہی ہوگا اس برین ٹرسٹ کو کنوٹ کیجیے۔ اگر اس کو آپ اسلام کے حق میں کنوٹ کر لیں، اگر اس میں ایمان و یقین کی روشنی پیدا ہو جائے، ایک مضبوط روحیت اس خطے اور خطے میں پیدا ہو جائے جس نے ان بنیادی اقدار کو ذہن میں قبول کیا ہے، اللہ غزل بصیرت قبول کیا ہے، صرف ایک دوڑنے کی حیثیت سے نہیں، دوڑنا عوام الناس کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو طبقہ ہے، وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ جو برین ٹرسٹ ہے، اگر وہ کنوینس ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول تبدیلی قبول کرے گی۔ ورنہ آپ عوام میں واضح نصیحت کرتے رہیے، عوام الناس کے اندر ایک رجوع عام بھی ہو جائے، تبدیلی برپا نہیں ہوگی۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں کسی زمانے میں ترقی پسند عدیدوں نے کوئی ایک عمل شروع کیا تھا، اور آج وہ اصطلاحات ہمارے معاشرے کے نچلے طبقات تک پہنچے ہیں۔ اس سے سال جیسا بھاری بھرکم مت آج کسی ٹانگے دان اور کسی روہی چلانے والے کی زبان پر آپ کو سننے میں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ پروسیس کہاں سے چلا، وہ جو اس ملک کے اندر غور و فکر کرنے والے لوگ تھے, سوچ وچار کرنے والے لوگ تھے, وہ جو انٹیلیجنسیا تھا, وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی تھی, اس نے فلسفے کو قبول کیا اور پھر وہ فلسفہ اس مہاتوے کے اندر اترتا چلا گیا. پارٹی پر بین رہا لیکن فکر سے آتا چلا گیا. فکر کے لیے کوئی بین نہیں ہے, فکر پر کوئی پرزن عائد نہیں کی جا سکتی, فکر کے لیے کوئی تحفظ و ویزا نہیں, وہ تو پھیلتا ہے آج خود. نہ اس کے لیے کسی ملک میں کسی مہاتوے میں کوئی اس کو قید بند میں ڈالنا ممکن ہے, نہ آپ کسی ایک ملک کو کس وقت کی دنیا میں جن خصوص سب کے ساتھ میں معدوم ہو گئے کسی خطے کو محفوظ خطہ بنا کر رکھ سکتے ہیں کہ یہ فکر وہاں نہ آنے کا. معاملہ فکر کا ہے. اگر فکر بدلے گا سوچ بدلے گی تو انسان بدلے گا, بحثیت انسان بحثیت فرد بھی, اور کبھی انقلاب آئے گا کسی معاشرے میں, کسی کمیونٹی میں, کسی سوسائٹی میں. اور اس سب کا مرکز محمر مبنا بنیاد اساس قرآن حکیم یقنی والے ہی مایا سے ہی یا اتنا عظیم انقلاب, اتنی بڑی تبدیلی اور ایک کتاب کے بن کر پیدا ہو جائے. میں انہیں دعوت دوں گا, ذرا نگاہ دوڑائیے اس وقت ریو ارضی کے کتنے بڑے حصے پر جو نظام قائم ہے. چلے جائیے پورا ایسٹرن یورپ, پورا یہ شمالی ایشیا کا بلکہ تقریباً ایشیا کا اکثر دیش کا حصہ چین کو بھی شامل کی گئی, اور پھر بدلین دور دراز کے معاملات. یہ سارا جو نظام دنیا میں قائم ہے اس کو پوچھ کیجیے, یہ نتیجہ ہے کس کا؟ ایک کتاب, اس کا فلسفہ, ذہنوں نے اس کو قبول کیا, ذہنوں پر اس کی چھاپ پائی گئی. یہ داس کیپیٹل اسی کا ظہور ہے, اسی کا بروز ہے. یہ در حقیقت اسی کی بنیاد پر یہ انقلابات ہے. اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ نیز پیغمبر یا لیکن در بغل دارت کتاب, اس کے بغل میں کتاب تھی. کسی کو پسند ہے یہ بات پسند, کوئی اسے غلط سمجھے یا صحیح, لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے انقلابات در حقیقت اسی کتاب کا ایک ظہور, اسی کتاب کا ایک بروز ہے. تو سوچیے ایک انسان اور اس انسان کی ایک تاریخ, اس کی ایک تصویر کردہ کتاب اگر دنیا میں اتنے وسیع و عریض پیمانے پر اتنے وسیع و عریض خطے کا انقلاب برپا کر سکتی ہے تو کتاب اللہ یہ کیا انقلاب برپا نہیں کر سکتی؟ بشرطے سے اس کتاب کی طرف خطرے درست ہے, اس کتاب کو اس کا صحیح مقام دیا گیا ہے, اس کتاب سے واقعی وہ کام لیا جائے کہ جس کے لیے وہ دنیا میں نازل کی گئی ہے, جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ الفاظ وارد ہوئے یقنی علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جس سے افراد بدلے, ان کے اندر انقلاب آیا اور وہ لوگ تھے کہ پھر جنہوں نے اس ساری انقلابی جد و جہد سے گزر کر اور انقلاب محمد کی عملی تکمیل فرما دی. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.